الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت في المنام أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. أخرجه أصحاب السنن. وابن كثير في تفسيره ذيل الآيات بأسانيد عالية عن رجال ثقات. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه.
لك قلندر دل تراشا.
میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعہ یہ باتیں ہونے لگی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی کچھ چیزیں اللہ نے محفوظ فرمائی، جیسے ان کا پیغام ہے توحید کا. ہر رسول اور نبی جب آتے تھے تو قوم کو کہتے تھے کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو. یہ کلمۃ متفقہ بین الانبیاء والمرسلین. آدم علیہ السلام کے بعد یہ پیغام شروع ہوا ہے. آدم علیہ السلام تو خود پیدا ہوئے اور پھر بچے ان کے ہونے لگے اور کافی دیر تک ان میں مطیعین و فرما بردار تھے، یہاں تک کہ قابیل و حبیل کا جھگڑا کڑا ہو گیا. قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا شیس علیہ السلام، شیس علیہ السلام کا بیٹا تھا جرجیس علیہ السلام، اور جرجیس کا بیٹا تھا ادریس علیہ السلام. امام بخاری کی رائے یہی ہے اور اختلاف معروف زیادہ ہو. ان کے 1000 سال بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور شرائع باقاعدہ چل پڑی، حلال و حرام کے احکام، جائز ناجائز کی تفصیلات. شرع لکم من الدین ما وصوا به نوح و ابراہیم. حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پھر تفصیلات آنے لگی. تو ایک بات تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کا سب سے اساسی پیغام، بنیادی اعلان اور نبوت کا مقصد اعظم، وہ اللہ کی وحدت، فردت، یکتائی بلا شرکت غیر ہے. اس مسئلے میں مومن جتنا پختہ ہوگا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور اس کے 2 اثر ہوں گے، ایک رسول اور نبی پر اعتماد بہت زیادہ ہوگا، اور دوسرا آخرت اس کو ایسے مستحضر رہے گی. فسق و فجور کی بنیاد، نافرمانی اور بغاوت کی بنیاد اول تو عقیدے کا سقم ہے. رسوخ عقیدہ اور پختگی عقیدہ وہ بنیاد ہے، جیسے جسم کی بنیاد روح ہے. اور پھر اس کے اثرات 2 ہوتے ہیں، ایک انبیاء و مرسلین پر بہترین اعتماد، کیونکہ ان جیسے لوگ اللہ نے پیدا نہیں کیے. سب سے اعلیٰ و عرفا آل سنت والجماعت کے اولین و آخرین متفق ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں. اور لوگوں کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے بھیجے ہیں کہ ایک قول قرطبی میں ہے کہ 264,000 پیغمبر آئے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں 124,000 ہے. یہ زیادہ مشہور ہے ہمارے عقائد کی کتابوں میں، شرح العقائد میں، شرح المواقف میں، شرح المقاصد میں، اصول فخری میں، مسامرہ میں، مسائرہ میں، تغییر نصول میں، تحبیر میں، تحصیر میں سب یہ درد ہوا ہے، اور سب کے اول انسان بھی اور نبی بھی آدم علیہ السلام ہے. اسلامی عقیدے کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، جنات آدم علیہ السلام سے پہلے آگ کے شعلے سے پیدا ہے، اس لیے جنی جب فارغ ہوتا ہے تو اس کا پانی نہیں نکلتا، آگ کا شعلہ نکلتا ہے. اس واسطے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ انسی اور جنی کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا. اور جنات کچھ چمک سے پیدا ہے وہ خوبصورت ہے، اور کچھ سیاہی سے پیدا ہے جلن سے، جیسے کوئی چیز جل جاتی ہے سیاہ ہو جاتی ہے، وہ بدصورت و بدشکل. مضر یہی ہے، یہ بدصورت و بدشکل. وہ جو اعلیٰ اور عمدہ قسم کے خاندان و طبقات ہیں وہ اللہ کے عابد و زاہد ہیں، بہت ہی زیادہ اچھی مخلوقات ہیں. اور اسی آگ کی چمک جو صرف کارآمد اس لاؤڈ اسپیکر آواز دے رہا ہے، پنکھے چلتے ہیں، پورے نظام عالم اس چمک سے چل رہا ہے، کارآمد حصہ اور جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے ملائک پیدا ہوئے ہیں. اصل دونوں خیر کے، لیکن یہ ذرا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ چلا ہوا نہیں انجان گسکر و سرلی دیا، اور بہت چھنا ہوا جو ہے وہ ملائک ہے. صحیح مسلم میں ہے اِنَّ الْمَلَائِكَةَ خُلِقَتْ مِنَ النُّورِ، فرشتے بے شک اللہ کے نور سے پیدا ہے، نور سے مراد یہی چمک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب یہ کہتے ہیں 50 لاکھ سال پہلے کوپڑی مٹ گئی، ظالم جو پتر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، کارڈ لگا ہوا ہے، ایسے فرضی بات ہے. یہ کیٹو پہاڑ پہ جو لوگ چڑھے ہیں اور کوئی مالی آئے تو وہاں ایسے ایسے مخلوقات نظر آتی ہے، اس چل پھر رہے ہیں، وہ چلتے پھرتے نہیں، وہ کب کی مر چکی ہے، نقطۂ انجماد کے اندر وہ متحرک کر نظر آتے ہیں، اور وہ ایک اور کائنات ہے اور اس کے علیحدہ مسائل ہیں. سیر الملوک کی جو کتابیں ہیں ان سے وہ پتہ چلتا ہے. لیکن پہلے انسان بھی حضرت آدم ہے، اور پہلا پیغمبر بھی آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخر میں انبیاء و مرسلین کے ہمارے سردار اور سپہ سالار حضرت محمد مصطفیٰ احمد متبہ و امین اللہ علی وحی السماء ولی المرتضی خاتم الرسل والانبیاء قائد الخیر کلی فی الدنیا والعقبی شافع الشفاء یوم الجزا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ایک نبی آپ سے 572 سال پہلے آسمانوں پہ گئے ہیں، زندہ تابندہ جسد انصری کے ساتھ، حضرت عیسیٰ مسیح. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو پھر اس معجزے کا اثر یہ تھا کہ کئی بھی میت ہو جاتی لوگ بھاگتے ہوئے آتے، عیسیٰ علیہ السلام میری والدہ فوت ہو گئی جلدی کرے. چپ دم بگئی عیسیٰ جندیش مڑے داغون جہان فاتوشنی مڑے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر 33 سال میں ان کو اوپر بلا دیا، بس چھوڑ دے یہ لوگ تنگ کرتے ہیں. تو یہ صرف مجھے تنگ کرنے نہیں آتے، ہاتھ ملانے آ جاتے ہیں. وہی ہم ہاتھ ملاتے رہیں گے، جمعے کی تیاری کریں گے. کتنا فضول کام ہے دنیا میں ہاتھ ملانے آئے، بس کافی ہے نماز میں خود پڑھاتا ہوں، پانچوں کوشش کرتا ہوں اور جمعہ پڑھاتا ہوں، نار نماز میں تقریباً واعظ ہوتا ہے، تفصیلی دعا، یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے. چاچیے ملاتے ہیں، چاچیے چاچا ہی ملا ہوا ڈھالا ہوا. شریف اور نیک خصلت شخص وہ ہے کہ آرام سے آئے مسجد میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر کرے جب نفلوں کا وقت ہو جائے, کچھ نوافل پڑھ لے. مہمان سلام کو کہ مہمان تو ہمارے اوپر حق ہے ان کا, لیکن ہمارے زمانے کے عجیب مہمان ہیں. ہمارے مخلص ساتھی ایک دفعہ دو چار کو لے آئے, میں تو ان کی شکل کو دیکھ کے پہچانتا ہوں. میں نے کہا سکھا ہو سر, جی جی مردان سے آئے ہیں, یہ سوابی سے آئے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر میں نے پوچھا کب آئے ہو؟ کہ فلاں مدرسے میں پانچ سال سے پڑھو. منصور بھائی کو میں نے کہا دیکھو اول بےمان دنیا گئی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ دینی طبقے میں سب سے پہلے بےمانی آئی گئی. وہ حیران رہ گئے, زرد اور ہرا ہو گیا. میں نے کہا یہ تو میرے ہم جن سے میں ان کو جانتا ہوں, جیسے دئی نوں اور میں جھنڈاؤں پر سوالے تو بیٹھے سلو نہ جہان کذابی. ٹھیک ہے آئے ہیں مردان سے, مگر پانچ سال پہلے فلاں مدرسے میں پانچ سال سے پڑھتا. دھروہ دا توبتنا دا خیانت. ایک ہاتھ ملانا اتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کے لیے جھوٹ بولنا جائز. میں کس شمارے میں مجھ سے ہاتھ ملانے آتے؟ وہ ہمارے خادم ہیں, جب لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ تو آئے, میرا کہتے ہیں وہ نہیں ملنا چاہتے. چلو میں دبا سے بول تو آیا سر, یہ چاچی لوکیشن چاچی ملا ہوگا دراصل. وہ مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ میں بہت تنگ آیا تھا اور میں نے ملنا بند کیا تو میں لیٹا ہوا تھا, طبیعت ناساز تھی, اور ایک آدمی آیا اس نے زبردستی میرے ہاتھ سے ہاتھ ملایا اور پھر ایسا دیکھا وہ کافی تک بڑا نہیں. یہ ادب ہے اور یہ مسافہ ہے, تو اس لیے اس کو مسافہ نہیں کہتے. مسافہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ معلوم کر لے کہ ادارے کا ایک دن کا کتنا خرچ آئے, وہ لفافے میں ڈال کے لے آئے. آپ یہ معلوم کر لیں کہ کتنے مسافری نے, ہنسنے کی بات نہیں ہے سمجھنے کی بات ہے جو آپ سے اس کے بارے میں سوال ہو. قرآن شریف سورت مدثر میں ہے کہ جو لوگ جہنم میں جلیں گے ایک وجہ یہ ہوگی کہ لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین, اور عاجز اور مسافروں مسکینوں کے کھانے کی ہمیں کوئی فکر نہیں تھی, بس نان بخور در بزن. یہ کوئی زندگی ہے؟ اس سے در لوم مدرسے چلتے ہیں. تو آخر احساس بھی تو آپ میں ہونا چاہیے, سب ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے گا, اور اللہ رب العالمین اچھے ارادوں پر اچھے فیصلے فرماتے ہیں. قرآن شریف میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اپیل کی کہ بہت دور کا سفر ہے اور وہ سب کو جانا ہے اور مجاہدین کو خرچے چاہیے, تو اللہ اکبر. عبد الرحمن ابن عوف نے دن بھر مزدوری کی, شام کو چند کھجوریں ملی وہ لے آئے. تو منافقین نے مذاق اڑایا کہ مسلمانوں کا خدا اتنا غریب ہو گیا کہ چند کھجوریں بھی اس کو چاہیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا اخلاص و ایمان چاہیے, اور یہ چونکہ اخلاص و ایمان سے دے رہے ہیں اس لیے اللہ ان سے بہت خوش ہے. اپر میں ان منافقین کو تنبیہ کی کہ تم دولت کے خزانے لے آؤ, نہیں مانیں گے. ان میں ایک شخص تھا جو بہت کچھ لے آیا, آپ نے منع کیا کہ وہی میں مجھے منع کیا نہیں لے سکتا. ابوبکر کے زمانے میں, عمر کے زمانے میں, عثمان کے زمانے میں خزانے لاتا رہا اور بلایا جاتا تھا کہ خبردار نکلو مدینہ سے نکلو, تم نے پیغمبر الدین کا مذاق اڑایا ہے, آسان کام نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب ان کی روح نکلے گی نا اور انہوں نے ٹائم پر پیسہ خرچ نہیں کیا اور پھر ان کی پٹائی کا حال دیکھی. حدیث شریف میں ہے کہ قبر کے اندر جب مردے کو رکھ دیا جاتا ہے تو یہ نماز دائیں طرف سے آ جائے گی. سب سے بڑا کام جو مسلمان کا ہے نماز پڑھنا ہے, اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے. امام بخاری کہتے ہیں کہ نماز و ایمان ایک ہے, اگر نماز ضائع ہو گئی تو ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے. اور زکات اور صدقات جو ہے یہ پیروں کی طرف مردے کی کڑے ہو جائے گی, اور روزہ جو ہے بائیں طرف کڑا ہو جائے, اور قرآن شریف سر کے اوپر کڑا ہو جائے. اللہ سے والا ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، سر کے اوپر گڑا ہو جائے تو اب منکر نے کیا کریں، وہ آنکھیں لکھ کے بھاگ کے چلے جائیں گے. اب یہ کوئی مومن مسلم مرا ہے نا، جس کی نماز، جس کا روزہ، جس کی زکات صدقات، جس کا قرآن، سب اس کے پیرے کے لیے قبر میں موجود. اسی طرح ہی ہوگا انشاءاللہ. سچے پیغمبر نے کہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہم میں ہے. ہمیں ایسی نمازیں پڑھنا چاہیے جو پیغمبر نے کہا ہے اور پڑھائی ہے. ہمیں صدقات اور زکات ایسے وقت پر اور ایسے جگہ دینا چاہیے جس سے دین کو فائدہ پہنچے. لوگ ملحد زندگی کو کے ادارے آباد کرتے ہیں، انسانیت کے نام پہ کام ہے، اسلام کے نام پہ کام نہیں ہے. انسانیت کا مطلب یہ کہ اسلامی رہنمائی نہیں مان رہا ہوں تو وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کا مال کیا خرچ ہو رہا ہے؟ کم از کم صحیح اور سقیم کا فرق مومن کا بہت ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو تقوی پیدا کرو، سمجھ دے دوں گا اچھے اور برے، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان. یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا میں آدمی رہے اور وہ اچھوں کا ساتھ دے اور اچھوں کا دامن پکڑے، انشاءاللہ تعالی سیدھے جنت جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی قدردانی ہے. کہتے ہیں ایک شخص سے بہت گناہ ہو چکے تھے، ہم بڑا پریشان تھا، ایک وقت آ گیا اور پھر وہ لوگوں سے پوچھتا تھا کہ یار میری بخشش کیا ہو. تو لوگ گناہ کو سے اوف. اس نے کہا ارمان ارمان کہ تمہیں صرف گناہ کا بڑا ہونا معلوم ہے، خدا کا بڑا ہونا، غفور الرحیم ہونا تجھے معلوم نہیں. تو ہر طرف سے وہ مایوس ہو گیا. آخر میں کسی نے ان کو اطلاع دے دی کہ فلاں پہاڑ میں یا فلاں جنگل میں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، اگر وہ رضامند ہو جائے اور آپ کو یہ دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا. بہت زمانہ گزر چکا تھا ڈھونڈ ڈھونڈ کے، اس شخص کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اس کی موت واقع ہوئی. اب یہ تو کئی قتلوں کا اور کئی گناہوں کا مرتکب تھا، وہ ملائک سب اپنی اپنی ڈیوٹی بجانے آ گئے. ادھر سے اللہ کی رحمتوں کے جو امیدوار کے لیے ملائک آتے ہیں، اور تتلقاہم الملائکہ، قرآن میں ان کا استقبال فرشتے کریں، وہ بھی آ گئے. فرشتے جنت کہتے ہیں کہ ہم تو جنت سے آئے ہیں، وہاں لے کے جانا ہے اس کو، اور وہ کہتے ہیں نہیں اس کا جنت سے کیا کام ہے، اس نے تو زندگی بھر خرافات کیے اور ناجائز اور ظلم و ستم دہایا ہے. تو حکم ہو جائے گا کہ زمین ناپو، چاہے یہ گناہوں کی طرف زیادہ ہے یا نیکوں کی طرف زیادہ ہے. تو ناپنے میں صرف اتنا پتہ چلا کہ یہ پیروں کے انگوٹھوں کے جو سرے ہیں نا، یہ تھوڑے سے آگے بڑھے ہیں نیک آدمی کی طرف. فرشتوں نے کہا بس جنت ہی، اللہ کا حکم آیا کہ جنت لے چلو اس کو. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی شرافت، نیک لوگوں کا دامن مضبوط پکڑنا چاہیے. بعض عوام ہوتے ہیں اور ان کے اخلاق خواص سے اچھے ہوتے ہیں، اور بعض خواص سمجھے جاتے ہیں لیکن ان کے اخلاق بہت زیادہ بازاری اور بیکار ہوتے ہیں. تو میں دبئی میں ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا چند سال پہلے، میرے دبئی کے ساتھی موجود ہیں، ان کو سب یاد ہے. وہاں ایک شخص ہے، وہ ہوٹلوں میں بڑے بڑے ہوٹل بک کرا کے لوگوں کو دیتا ہے. وہ مجھ سے ملنے آیا، وہ بھی اتفاق سے پشتوں کا بڑا زبردست شاعر اور ادیب ہے، اور ہمیں بھی ذرا شعر و سخن سے سروکار ہے، یہ دیوانگی بھی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا پاکستان نہیں آیا؟ کہ نہیں بالکل نہیں آؤں گا. کیوں؟ تو ایک عالم کا نام لیا کہ اس کی بڑی بے حرمتی ہو رہی، مولانا سمیع الحق صاحب شہید ہوئے. دیکھو یہ عمران خان کے ساتھی تھے اور وہ اتنے بڑے عالم ان کے ادارے دور حدیث میں 2500 طلبا پڑھتے ہیں، پاکستان کا دارالدیوبند، اور یہ شخص پس سے مس نہیں ہوا، کہنے لگا میں اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں عالموں پر غیرت بہت جانتا ہوں. اللہ علیہ مجھے حیرت میں ڈالا، میں نے کہا یہ لڑکا تو ہم سمجھتے ہیں فاسق فاجر ہے، یہ تو دین کا قیمتی سرمایہ. کہا ہاں بالکل، ہمارا اسلام ہمارا دین ان عالموں کی وجہ سے بچا ہے، کوئی ان کو برا کہے اور ساروں قطار پچو پچو کو جڑل سنگے ہوا لو سنگے بڑوں کو ٹکڑی ٹکڑی کو دی حکومت سر جا کر دوستی ہوا اس کار ان کو آتا. میں نے کہا حکومت ہے تو جب الیکشن کرتی ہے سیاست تو جھوٹ بولنا ان کے لیے گلی پہ ٹائم دیکھنا ہے، اور جب وقت آ جاتا ہے تو اتنے شرمندہ ہو کہ خود کہتے ہیں کہ ہم تو جھوٹ بولنا کمال سمجھ رہے. یو ٹرن لینا کیا ہوتا ہے، شام کو بات کرو صبح ختم. تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. ابھی ہمارے مولانا سید صباح حسن مرحوم مغفور کے بھائی اور بھتیجا اور بیٹا یہاں آئے، ان کی عظیم قربانی اور احسانات کی ایک کائنات آنکھوں کے سامنے بنڈلا دے گئی. شاید اقسم العلوم کی تعریف میں اس سے بہتر عالم نہیں آ سکے. قدرت نے عمر کم دی تھی اور 41 سال میں ہی فانی دنیا سے دار بقا تشریف لے گئے، اور اس سے پہلے بھی بہت واقعات و حادثات ہوئے اور اس کے بعد بھی اور ہوتے رہیں گے. دنیا واقعات و حوادث کی جگہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو صحیح معنوں میں چوٹ لگی ہے نا، اور وہ مولانا صباح حسن مرحوم کی وفات. اس کے بعد میں نے ادارے کے نظام میں اور کئی جگہوں پہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا ہے. اس سے پہلے ہمیں فکر نہیں تھی سب فلاں جگہ، اچھا جی ٹھیک ہے بس بچوں کو اتار رہا ہوں اور روانہ ہو رہا ہوں وہاں کے لیے. اور ایسا ویسا نہیں، ایک جج کی عدالت میں تقریر کی، جج آنسو سے رونے لگا اور اسی وقت اس نے مولانا صباح کے ہاتھ میں آرڈر کر لیا، کیونکہ وہ تو وہیں باہر ملک کا پڑا ہوا تھا، انگریزی زبان ان کی مادری زبان کی طرح تھی، تو سمجھتے تھے حسین جمیل گورا چٹا بڑی پگڑی والا کوئی پختون آیا ہوا ہے، وہ تو انہیں کا آدمی تھا اور لیاقت و قابلیت مثالی تھی. ایک گورنر نے مجھے کہا کہ آ جاؤ، میں نے کہا میں نہیں آ سکتا ہوں، میرا نمائندہ آئے گا، میں نے ان کو بھیجا. وہاں پر یہ بدتی بدتی راگزی جو ہے نا، یہ آگے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس نے پیچھے کھڑے ہو کر انگریزی میں گورنر سے پوچھا کہ یہ اجلاس سب کے لیے ہے، یہ دو تین جو یہ متہوم لوگ ہیں ابدار ان کے لیے، پھر ہمیں کیوں بلایا؟ گورنر صاحب نے اسے معافی مانگی ہے، ان کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے پاس کرسی بھی لے گئے. تو حق سب جانتے ہیں، بول سب بول نہیں سکتے، حق کے تین حق ہیں، میں کہتا ہوں ایک اسے سمجھنا، دوسرا اس پر ڈٹے رہنا، تیسرا اس کے خلاف کو نفی کرنا اڑا دینا. معرفت ہو وسبات والے و نفی ہو مادا، پھر وہ کہے گا جی ماما کے ہم آ لیا، کس چیز کے آ لیا کہ نان بکر اڈر بھجن کیا لیا ہے، پیسے زیادہ جمع کرو سانپ کی طرح سینے کے نیچے دباؤ، حرام و حلال کا فرق مت کرو تم اہل حق ہو. اہل حق کا مطلب کیا ہے؟ ذالک بان اللہ هو الحق، سب سے پہلے عقید توحید میں آپ کی پختگی دیکھنے کی. وہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور انہوں نے علماء دین سے پوچھا کہ ارے یہ قبرستان کے درخت جو ہے اگر یہ کاٹے جائے اور مفاد عامہ میں استعمال ہو جائے، جیسے راستے بنانا پل باندھنا، تو 300-400 علماء اکٹھے ہو گئے اور ان سب کا جو بڑا تھا اس نے کہا کہ ہاں جائز ہے، قبرستان کا درختوں سے کیا کام ہے، پرانے درخت ویسے ہی گر جاتے ہیں، اس کو کاٹا جائے. اور بے شک مسلمانوں کے مفاد عامہ کئی پل باندھا جائے کئی راستے ٹھیک کیے جائے. دعائیں خیر ہو گئی ہماری پشتو میں چھٹے دعائیں خیر جو گئی. جب دعائیں خیر ہو گئی تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ صاحب جو آپ کہیں گے وہی ہوگا, کیونکہ ہمارے بادشاہ صاحب بزرگوں کو وہ محبت سے بادشاہ کہتے ہیں. لیکن یاد رکھنا کہ جس نے مردوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے نا وہ پھر بچا نہیں ہے. سمجھے گا, کمزور ایمان والا مولوی ہوتا یا پیر تو وہ کمزور ہو جاتا. اس نے ایسا غور سے دیکھا اور ان کو کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور شریعت کے خلاف کرنے سے ڈرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی معرفت اور شریعت کا علم یہ علماء جانتے اور یہ سب کے بڑے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ جائز ہے, باقی میں تمہارے زندوں سے نہیں ڈرتا ہوں, تم مردوں کو ملا کے آ جاؤ, جو کرنا ہو کرو. اپنی قوم سے کہا جاؤ قبرستان کے درخت کاٹو, کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں, تو ایمان اس کو کہتے ہیں. ایمان اس کو نہیں کہتے کہ ایسا کوئی ہے کچھ اور ہے. اور یار یہ تو مسلمان ہے. آ جاتے جی آپ پر سحر ہے. میں نے کہا سحر جادو تو دنیا میں ہے, جیسے کلاشن کوف ہے, پستول ہے, چورا ہے, چاکو ہے, ڈنڈا سوٹا ہے, اس سے بھی غلط کام ہو رہا ہے, اس سے بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی مقصد چھوڑتا ہے. اس لیے اکثر جو میں سحر و کرتب کا اور جادو کا رد کرتا ہوں کہ یہ کمزور ایمان والوں کا پروپیگنڈا ہے. سحر جادو اور کسی کا متاثر ہونا یہ کوئی معمولی جادوگر کا کام نہیں ہے. بھائی 3 لاکھ سے کم فیس نہیں بنے گا اس کا. یا ٹیمپریری روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو دھوکے دے کر کے عاملین بنے ہوئے ہیں, ان غریبوں کا کیا کام ہے سحر و آسیب توڑنے سے. یہ تو خود عاملین نہیں ہے, عامل بننے کے لیے جنگلوں میں راتیں گزار دی ہیں, پہاڑوں میں چلے کاٹنے ہیں اور کیا کیا تکالیف گزار دی ہیں. نہیں ہو پہ تیار رکھو نہ مانے خورا سے ناس دیو عاملان جو شیئے. تو ایک عامل نے مجھے کہا کہ میں مغل کی ایک جگہ ہے, وہاں ایک شخص کو دم کرنے گیا تو اس کے پاس دیو تھے. دیو تو کہا, دیو نے مجھے کہا منڈو کا تہ تک نہیں لڑ گئی منڈو. تو کہا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور اکوڑے ہٹک کے بازار میں کھڑا تھا, حالانکہ درمیان میں دریائے کابل ہے, کشتی سے جانا پڑتا ہے. میں نے اس کو غور غور سے دیکھا, میں جیسے لنگیدو نہیں نبلا بھیجی سنتا. مطلب یہ کہ دنیا میں آدمی جب ایک کام اٹھائے گا اس میں نرم باپ بھی آئے گا اور سخت باپ بھی آئے گا. تو آپ نے پختگی اختیار نہیں کی تھی استاد سے, عملیات پختہ نہیں تھی. میں تو اس میدان کا آدمی نہیں ہوں اور آل و اولاد و شاگردوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کاموں سے دور بھاگو, کیونکہ ان کا مقابلہ ہر ایک کا کام ہے. لیکن اللہ کا فضل احسان اور کرم ہے کہ میں خالی خط لکھتا ہوں ان کو, ہٹ جاؤ یہاں, ایک لمحہ نہیں گزرتا. یہ قرآن کا معجزہ ہے اور امامت اور منبر کا معجزہ ہے. میں قطن عامل نہیں ہوں, اور نصیحت ہے میری اچھے طلباء اور سمجھدار اولاد کے لیے کہ بالکل یہ کام نہ کرے. ہاں دعائیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی, قرآن مجید دوسرے نمبر پہ ان کی توحید کی تعلیم کے بعد ان کی دعائیں ذکر کرتے ہیں, اور تقدیریں بدلتی ہیں دعاؤں کے اثر سے. اللہ سے دعا کرے گی, اللہ اس کو جن کا تکلیف ہے یا انس کی ہے, آپ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. واللہ غالب علی امری, اللہ تعالیٰ سب چیزوں پر غالب ہے اور اپنے فیصلوں پر اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان, دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے. یہ جو دعائیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی, آدم علیہ السلام کی دعا, نوح علیہ السلام کی دعا, ابراہیم علیہ السلام کی دعا, زکریا علیہ السلام کی دعا, یعقوب علیہ السلام کی دعا, یوسف علیہ السلام کی دعا, سلیمان علیہ السلام کی دعا, داؤد علیہ السلام کی دعا, عیسیٰ مسیح کی دعائیں, ہمارے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اہدنا الصراط المستقیم. بخاری شریف میں ہے کہ سورۃ فاتحہ جیسی سورت نہ توریت میں تھی نہ زبور میں نہ انجیل میں, اور ایسی سورت خود قرآن میں بھی کوئی اور نہیں. اس لیے تو ہر نماز میں ہر رکعت میں فاتحہ ہے, اور فاتحہ کے اہتمام شان کے لیے امام پڑھتا ہے جہری ہو یا سری, پیچھے پڑھنے والوں کو اجازت نہیں. پیغمبر نے کہا ہے جو امام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ امام سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے, مالی ونازع القرآن. اور پیغمبر نے فرمایا ہے من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات, جس کا امام ہو اس کی قرات قوم کی بھی قرات ہے. خبردار کہ امام کے پیچھے فاتحہ یا سورت کسی نے پڑھی. اور پیغمبر فرماتے اذا قرأ, جب امام پڑھ رہا ہو فانصتوا, تم لوگ خاموش رہو. مبسوط سرخسی جلد اول 129 صفحے پر 17 صحابہ کا نام دیا ہے کہ جب ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ فتویٰ دیتے تھے کہ نماز دوبارہ پڑھو, فاسد ہو گئے. من قرأ خلف الامام فسدت صلاته. ابو حنیفہ کا مذہب صحابہ کا مذہب ہے, تابعین کا مذہب ہے, سب ائمہ میں آپ سیرتن صورتن ولدن اور وفاتن متقدم ہے. اللہ نے آپ کو عجیب کرامات دیے. تو یہی دعائیں جو انبیاء علیہ السلام کی قرآن شریف میں ہیں, یہی دعائیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں میں, ہر کتاب میں کتاب الدعوات ہے, دعاؤں پر مشتمل خزائن ہے جی, ہر چیز کی دعا موجود ہے. دیکھو ہاتھ دھونے کی دعا بسم اللہ, طہارت خانے میں جانے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, گندی جگہ ہے گندے جنات ہوں گے, اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. باہر نکلنے کی دعا غفرانا. بیوی سے ملنے کا کس قدر باریک اور نازک گھڑی ہے اس کی دعا ہے, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا, یا اللہ شیطان ہم سے دور فرما اور جو کچھ آپ دینے والے ہیں اس کو بھی شیطان سے بچا. بخاری میں ہے ان قدر بینہما ولد لم یضر شیطان, اگر اس ملنے سے بچہ جڑ گیا شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کیونکہ باپ نے خالی لنگت ہی نہیں ڈالی تھی بلکہ دعا پڑی تھی. پشتو میں کہتے ہیں فلاں کے بغیر بسم اللہ پیدا زندہ, مطلب پلار ہوا کریمہ نہ ہوئی تھی ان کا ٹوٹو بغرون سر دیں. صحیح سلامت زندگی گزارو, سنتوں کا اہتمام کرو, ایک ایک سنت کو اپنانے زندہ کرنے کے لیے کوشش کرو. بس یہ طلب بھی صادق ہے, یہ بھی اللہ کے نور و اجر سے بھرا ہوا ہے, نہ کسی ٹوٹکے کی ضرورت, نہ شعبد بازی کی ضرورت, نہ دروغ اور خیانت گری کی ضرورت. صاف ستھرا صراط مستقیم, آپ کے نبی نے تو یہ دعا اللہ نے ان کو کہی ہے, یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا, باقی سارے راستے ٹیڑے ٹیڑے ہیں. ایک راستہ اسلام کا, ایک راستہ قرآن کا, ایک راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سورت, سنت اور حدیث کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم عاجز اور مساکین کو عمر بھر پاک پیغمبر کی مقدس سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو چکا ہے, صرف ایک مثال دے رہا ہوں. ایک شخص کو میں سمجھا رہا تھا کہ تم اتنے زمانے سے یہاں پر نمازیں پڑھ رہے ہو, آپ کے ساتھ جو مہمان آئے ہیں ان کی قمیض کی بٹن پٹی صحیح ہے, انہیں دائیں بائیں پر اس طرح جیسے ہم ہاتھ باندھتے, اس کو ہنسی آئی. اچھا ضروری, انہوں نے کہا یہ ہنسی نہیں ہے, دین کا مذاق اڑانا ہے.
اس کو فکر مند ہونا چاہیے کہ واقعی میری بڑی کوتاہی کوتاہی کیا بدنصیبی
بدنصیب اخیر تک ہی بدنصیب رہے گا وہ ابو جہل یہ سیدھا ہوا تھا جو پیغمبر کے زمانے میں تھا مارا گیا پیٹا گیا جہنم واصل ہو گیا کیا پیغمبر کے سمجھانے میں کوئی کمی تھی وہ 70 مشرکین کے دھڑے اور صنادید جو بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے پیغمبر کی تمام آیات بینات اور معجزات ایک ایک کر کے ان کو سمجھایا گیا لیکن ان کی قسمت میں ہدایت کہاں تھی ہمیں ڈر لگتا ہے بعض ساتھیوں کو دیکھ کے جس طرح وہ دلیری سے اور بے باکی سے سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں سنت چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہمیں کوشش کرنے لینے کی ابھی دیکھو کتنی معمولی سی بات بغیر لگ رہی ہے کہ ایک آدمی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ تو ساتھ والا کہے یرحمک اللہ وہ دوبارہ بھی کہہ سکتا ہے یہدیک اللہ وہ بھی جواب دے سکتا ہے جزاک اللہ اور تین دفعہ چھینک آنا صحت کی علامت ہے اس کے بعد نہیں پڑھیں گے الحمدللہ پھر نزل اور زکام شروع ہو سکتا ہے وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ امام ابو داؤد جو صاحب السنن ہے ابو داؤد سجزی وہ ایک دریا کے کنارے کھڑے تھے اور سامنے ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا اس نے جلدی ایک کشتی والے کو کہا وہ آدمی کے پاس جانا ہے اس نے کہا 3 درہم لگے کہا 3 درہم لے لو پہنچاؤ تو صحیح کشتی میں بیٹھ کے ہو نہ خدا نے چپے مارے ہو جلدی اس کے پاس اتارا اس کو کہا آپ نے چھینکا ہے ہوا آتا ستا قال نام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عطس فليقل الحمد لله وليشمته بيرحمك الله آپ الحمد للہ کہے اس نے کہا یرحمک اللہ اور پھر کشتی میں بیٹھ کے آنے لگا درمیان سفر اور کشتی میں حاتف غیب سے آواز آئی کہ ابو داؤد 3 درہم کے بدلے میں آج آپ نے جنت حاصل کر دی تو جنت ہے تو اللہ کی رضا کی جگہ ہے ایک حدیث کا امام ابو داؤد کو 4000 سے زیادہ حدیث یاد تھی جو موجود ہے وہ کہتا ہے کل ذخیرہ 4 لاکھ کا تھا اور بعض چیزوں میں وہ بخاری سے بلند ہے جیسے احمد ابن حنبل کا شاگرد ہونا امام بخاری کو امام احمد سے پڑھنا نصیب نہیں ہوا کہ ان کے کچھ عوارض پیش آئے لیکن عجیب بات ہے کہ نجات کا ذریعہ جو بنتا ہے وہ یہ کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایک شخص کو کہا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے اور چھینک جس کو آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ کہے محدثین و فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو آپ یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتے اس کو سنت زندگی سبھی سنت زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اچھے جذبات غیرت ایمانی عشق مصطفی اور سنتوں کے اہتمام اور انتظام کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام رکھے فرشیاں دباؤ نہیں جو بھی آئے دیا کریں پوچھا ہے کہ اگر خاندان کے کسی فرد کی طرف سے عمرہ ادا کیا جو زندہ ہو لیکن عمر کی زیادتی اور بیماری کی وجہ سفر نہیں کر سکتا ہو عمرہ اور حج زندے اور مردے دونوں کی طرف سے جائز ہے سینکڑوں بزرگ دین کی زندگی میں ان کے لاکھوں مریدوں خلفاء نے اور نسبت برداروں نے زندگی میں ان کی طرف سے قرآن خوانیاں ان کی طرف سے صدقات خیرات ان کی طرف سے نفلی عمرے نفلی حج کیے مسئلہ یہ کہ میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی نماز کے امام صاحب سے نماز جنازہ پڑھایا اور لوگوں نے جب ڈنڈا اٹھایا تو ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کلمہ شہادت بلند آواز سے. فقہا نے لکھا ہے ویکرہ الجہر بالذکر مع الجنازہ الجوہر النیر شرع قدوری تحتاوی علی المراقی تحتاوی علی الدر. ہندی احتاطاریہ ہمارے مذہب کی فتاوی بڑے پڑے ہیں کہ جنازے کے ساتھ کلمہ یا ذکر یا نعت خوانی منع ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اہل خانہ کو ایمان کی سلامتی صحت خاتمہ ایمان. جمعے کے غسل اور وضو کرنے کے بعد اگر ناخن یہ وہ بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ اسی وضو اور غسل سے آدمی جمعہ پڑھ لے, لیکن اگر آزار پیش آ گئے تو اس میں علامہ شامی خود پریشان ہوئے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جمعے کے بعد ناخن کاٹے جائے, یہ احرام کی طرح وہ سمجھتے ہیں, لیکن درست بات یہ ہے کہ جمعے کی تیاری میں جس طرح نہانا ہے, کپڑے بدلنے ہیں, صاف کپڑے پہننے ہیں, خوشبو لگانی ہے, مسواک کرنا ہے, اس طرح ناخن کاٹنا بھی ہے. دوسری جگہ جا کے جلد پنجم میں علامہ شامی نے رجوع کیا ہے سابقہ قول سے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آمین. محسلم اللہ خان نے فرمایا مماتی تو میرے جامع کے اتنے کھانے ہیں تو کیا اس طرح سے کھانا حرام ہوگا؟ میں سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا پوچھتے. اب پہلے پوچھنے کا سلیقہ و ادب سیکھے اور لکھنا سیکھے, پھر مجلس میں پرچیاں بھیجے. نہ بزرگوں پر تہمتیں لگائے اور نہ ان کی طرف غلط باتیں منسوب کرے. حضرت مولانا مجھے معلوم ہے ہم اکٹھے 45 دن رات ایک جیل میں ریسٹ ہاؤس میں رہے, والے سنت والجماعت کے بہادر عالم تھے اور فخر المحدثین استاذ العالم تھے. تم جو باتیں کرتے ہو یہ پتہ نہیں کس کھاتے سے بول رہے ہو. ہمارے پڑوس میں ایک درخت ہے جس سے پتہ نہیں خون بہتا ہے, اور جب اس درخت میں چھری ماری جاتی ہے تو وہ چھری خون سے لگ جاتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ خون کی چھری مارتے رہو اور کبھی کبھی وہ چھری اپنے پیٹ پہ ہی مارو. اللہ آپ کو سلامت, آمین. تادیر قائم, آمین. نعت کو گانے کی طرز میں گانا کیسا ہے؟ نامناسب بات ہے, بے ادبی. ہاتھ میں چادر پکڑ کر نمازی کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے اور سترے کا یہ ایک ہیلا ہے گزرنے کا. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر واقعی گزرنا ہی ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے تو رک رک کے چلے, تو یہ مرور نہیں ہے. ناخن کاٹنے سے وضو پر کوئی اثر تو نہیں؟ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ ناخن کے بجائے آپ نے اگر انگلی کاٹی ہے خون نکلا ہے, باقی ناخن کاٹنے یا بال کاٹنے سے وضو اور غسل پر کوئی اثر نہیں ہے. سترا اگر سجدے کی جگہ سے قریب گزر جائے, نہیں مطلب سترا موضع سجود میں فقہا کہتے ہیں رکھنا ہوگا, یہ نہیں کہ وہ کھڑا ہو مشرق میں اور سترا باندھے مغرب میں. نہیں, جہاں سے لوگوں کا اندیش آئے گزرنے کا وہ تو محل سجود ہے. محل سجود میں جب سترا رکھ دیا گیا رکاوٹ, تو اس سے آگے لوگ گزر سکتے ہیں, اس کے اندر نہ گزرے. شیخ الہند کا معمول لکھا ہوا اکثر ویتروں کے بعد دو رکعت, یہ حضرت کا ذاتی فعل تھا اور یہ مفتابی نہیں ہے. ذاتی افعال بزرگوں کے مختلف ہے. اختلاف العلماء رحمت ان یہ درر منتصرہ میں اور العالی میں سیوتی نے اس کے طرق پر کلام کیا ہے کہ درست ہے, ثابت ہے. عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کھانا دے سکتے ہیں, عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کھانا دیا جاتا ہے, کپڑے دیے جاتے ہیں, نقدی تقسیم کی جاتی ہے, راشن دیا جاتا ہے. مسلمان فقیر مسکین غربا یتاما بیواؤں کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے سے مردوں کو آرام پہنچتا ہے. ایک لکھا ہے کسی مومن بھائی کو تو جنت, ہاں کیا لکھا ہے, جنت پتہ نہیں دیکھ کر ہم دعا دیتے ہیں, یا کسی کافر عیسائی وغیرہ کو بھی اس طرح دعا دیتے ہیں. کسی کافر کو جنت کی دعا دینے سے ایمان چلا جائے گا, یہ کہ دعا دینے والا کافر مرتد ہو جائے گا, اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی, تجدید ایمان و نکاح ضروری ہے. ہاں اگر وہ یہ کہے کہ مجھے اس کا کافر ہونا معلوم نہیں, وہ علیحدہ بات ہے. آج کل لوگ پیسوں کو محفوظ کرنے کے لیے موبائل میں اکاؤنٹ بناتے ہیں, پھر اس میں پتہ نہیں یہ رکھتے ہیں, یہ باتیں مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک تعامل ہے لوگوں میں چل رہا ہے, تو شاید کوئی ضرورت اس میں ایسی نہیں ہے عدم جواز کی. تہجد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض اور ہم پر واجب نہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صحیح قول کے مطابق محقق الاطلاق ابن الحمام نے فتح القدیر شرح ہدایت جلد اول صفحہ 112 پر لکھے, وعلم ان قیام اللیل والتہجد کانا فریضتین علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وقد ارتفعا عن الامہ. حضرت پر اخیر تک قیام اللیل و تہجد فرض رہی, امت پر فرضیت ختم ہو چکی ہے, صرف نفل و استحباب ہے. کیا پرفیوم یا پتہ نہیں کیا لگا سے لگا سکتے ہیں, کیا مرمج دعا قنوت اگر پڑھے تو کیا نماز نہیں ہوئی, کیونکہ مقدار تو لازم واضح نہیں ہے. سنت طریقہ تو سورہ حفد اور سورہ نخلہ, یہ اس کو کہتے ہیں, دور منصور کے اخیر میں ہے اور وہیں سے اتقان میں اور دیگر معتبرات میں آئی ہے. جمال ذیلی نے نصب الرایہ میں اور ابو زکریہ منبجی نے اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب میں پورا کلام کیا ہے. تاہم قنوت کم بھی ہو سکتی زیادہ بھی ہو سکتی. حضرت عورت کو ناقص عقل کیوں کہا گیا, کیونکہ اس کو ماہواری آتی ہے, نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. تو آپ کو شوق ہے کہ آپ بھی ناقص عقل ہو جائے, اگر 5-10 دن آپ بھی نماز نہ پڑھے تو آپ بھی ناقص کے ناقص ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, آپ کا سایہ تا دیر صلاح. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر. بعض لوگ چھوٹے بچوں کو سر کے نیچے چھری وغیرہ رکھتے ہیں, یہ ایک تدبیر ہے. عام طور پر جنات وغیرہ بوت وغیرہ یہ لوہے کی چیزوں سے ڈرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے ان کو ایسا باندھا تھا, لٹکایا تھا, زنجیر و فولاد باندھا تھا کہ آج تک ان پر خوف ہے. بہتر یہ ہے کہ اسی چھری یا چاقو پر آیت الکرسی پڑھ لی جائے 101 مرتبہ یا 121 مرتبہ اور دم کی جائے, تو اصل برکت تو آیت الکرسی کی ہوگی, اور اوزار کے طور پر چھرا چاقو بھی مضر مخلوقات کے لیے ڈرانے کے لیے جائز ہے. محمد حنین حسنین حنین نام رکھنا درست ہے, تب بڑا حنین ہمارا گونجتا پھرتا ہے. ہمارے عصری تعلیم یا لوگ سر سید احمد خان کے پڑھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے اور ان کی تصنیفات کو پڑھتے ہیں, سر سید احمد خان کی آثار و سنادید دیکھنے کے بعد ان کے بارے میں نامناسب فتویٰ درست نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہ نیچری ہو گیا تھا اور ظاہر آیات اور احادیث کا منکر تھا, لیکن ہم حیرت کرتے ہیں اس نے آثار و سنادید میں علماء اور اولیاء کے جو احوال لکھے ہیں اس سے تو وہ بہت ہی وسیع علم اور اطلاع عظیم کا عالم معلوم ہو رہا ہے. بہرحال محمد قاسم نانوتوی نے تصفیۃ العقائد میں ان کا رد کیا ہے, اور تفسیر حقانی جس کا نام فتح المنان ہے اس کے مقدمے میں مولانا عبدالحق حقانی نے ان کا تفصیلی رد لکھا ہے, اور مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعض فتاوی بھی ان کے بہت سخت خلاف واقع ہوئے ہیں. میں اس میں فریق نہیں ہوں. کچھ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم علماء کو مانتے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان کو نہیں مانتے, اور بڑے غلط القاب لیتے. بہرحال مولانا فضل الرحمان
وہ ایک فرد نہیں ہے، وہ ایک کائنات ہے. فضل الرحمن ایک جماعت کا نہیں، پورے اداروں کا اور بہت سارے تنظیموں کا سربراہ ہے. اگر کوئی کہے کہ میں آسمان کو مانتا ہوں لیکن جو آسمان میرے گھر پر ہے اس کو نہیں مانتا ہوں، تو احمق ہے، بیوقوف ہے. فضل الرحمن اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ آپ کے اور ہمارے ماننے کے نہیں ہے، ہم مانے یا نہ مانے خدا کے ہاں مانا گیا ہے. اس لیے اپنا منہ کنٹرول کرے. مولانا نہ آپ کی تائید و حمایت کا محتاج ہے، خدا کی نصرت ان پر دن رات برس رہی ہے. گلے شکوے تو ہمیں بھی ان سے ہیں، یہ بات تو نہیں ہے، ہم نے بہت ممبر پر تفصیل کی، گلے شکوے تو اپنوں سے ہوتے رہتے. لیکن مولانا فضل الرحمن حق کا ایک مصمم دیوار ہے، وہ اہل سنت والجماعت کا سپہ سالار ہے، وہ دیوبندیوں کا اس زمانے کا محمد بن قاسم ہے، وہ اپنے زمانے کا خالد بن ولید ہے. اور ان کے اتنے استمرار اور استقامت کے ساتھ تو بڑے بڑے مخالفین نے داد دیے، آپ کیوں ایسے پتھر کے دل رکھتے ہیں کہ اس میں نرمی نہیں آتی ہے؟ واضح رہا ہے کہ میں جمعیت العلماء اسلام یا مولانا فضل الرحمن گروپ کا نہ کارکن ہوں نہ جمعیت کا رکن ہوں، لیکن مسلک کے سطح پر ان کو ادب اور احترام سے پیش آتا ہوں اور ان کو اپنی تائید اور حمایت سے آراستہ کرنا اپنے فرائضی منصبی سمجھتا ہوں. تو جب آپ میری اقتداء میں نماز پڑھتے اور میری باتیں سنتے تو آپ کو مولانا کے بارے میں تعظیم کا خیال رکھنا چاہیے، بیہودہ کلمات کہنا مناسب نہیں ہے. جی مفتی صاحب پتہ نہیں کیا لکھا ہے، ابو عبیدہ نام رکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے رکھ لے. رکوع سے کھڑے ہونے اور سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ایک لمحہ ایسا ہو کہ جس میں کمر سیدھی ہو جائے کافی ہے. سنت طریقہ تو یہ ہے کہ جتنا وقت رکوع میں گزرا ہے اتنا ہی وقت قوم میں ہو. اگر امام ان واجبات کا اہتمام نہ کرے تو کیا مقتدی وقفہ نہیں؟ مقتدی اس کا پابند ہے، وہ امام کو عقل نہ سکھائے، اپنی عقل اپنے پاس رکھے. کیا کر رہے ہیں آپ اس میں اچھی بری دیکھ رہے ہیں؟ پھر وہ ناراض مجھ سے ہوتے ہیں، ہمارا جواب نہیں آ رہا. آج جنگ اخبار میں ہے کہ شرعی معذور کے پیچھے غیر معذور کی نہیں، شرعی معذور اس کو کہتے ہیں جو سجدے پر قادر نہ ہو یا وضو پر قادر نہ ہو. جو سجدہ کر سکتا ہو وہ شرعاً معذور نہیں ہے، اور وہ امامت کر سکتا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے. اب ارے اگر امام طبیعت کی ناسازی ہے کہ پھر بیٹھ کر نماز پڑھو متوجہ کرو، نماز درست اور صحیح ہے، عین سنت نماز ہے. وہ اخبار و اخبار والے چھوڑو، مجھ سے سیکھو، ان کو بھی مجھ سے سیکھنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے پہلی رکعت میں سورت و الناس پڑھے تو باقی میں کیا پڑھو؟ وہی سورت دوبارہ پڑھے اور سورہ فلق پڑھ لے. ترتیب سورتوں میں واجب نہیں، مستحب ہے، احیاناً ترک ہو سکتی ہے، معمول نہ بنائے. حضرت علی کو مرتضی کیوں کہا جاتا؟ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. مفتی صاحب وہ قوت القلوب اصلاح نفس کے لیے صحیح ہے؟ آپ قوت کہا کرو، قوت مت کہو. ابو طالب مکی کی کتاب ہے قوت القلوب، تصوف میں بنیادی چیز ہے. جو چندے والے مسجد میں چادر لے کے سامنے گزرتے اس کی کیا ثبوت ہے؟ پیغمبر کے زمانے میں حضرت بلال رومال بچھاتے تھے؟ بخاری میں سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں. بلکہ جہاں یہ نہیں ہو رہا ہے ان پر افسوس ہے، کم از کم ایک وقت ہو جس میں لوگ اپنے ادارے کا تعاون کریں. بہت دوستوں نے کہا کہ اس کو بند کرے، یہ ایک بزرگ بھی یہاں ہے تو ہمارے حضرت کی مسجد میں یہ ہو رہا ہے. عجیب بات ہے، حافظ الحدیث کا بیٹا ہے، مسئلے یاد نہیں. اور میں $100 بھیج دوں گا، 15 سال ہو گئے وہ $100 آدم ٹاؤن سے راستے میں پھنسے ہوئے پل کے نیچے جیسے ریل گاڑی پھنستی ہے. خبر ہے وہی دیر زیادہ کال خن کئی. چادر بچھانا چندے کے لیے یا رومال بچھانا سنت سے ثابت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپیل کر لیتے تھے تو پھر حضرت بلال راستے میں چادر بچھا لیتے تھے.
اور بخاری شریف میں ہے کہ خواتین جو وہاں تقریر سننے جاتی تھی خطبہ سننے، وہ بھی اپنے آنکھوں کی، اپنے کانوں کی مورکیاں اور اپنے انگلیوں کی انگوٹھیاں اور ہاتھوں کی چھڑیاں وغیرہ اتار اتار کے اس میں ڈالتی تھی۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا صحیح صحیح پوچھا کریں، میری صحت و شفا اور میری فیملی کے لیے دعا ہے، آمین آمین۔ ایک طالب علم کا چچا جنت دیکھ رہے، سمجھ میں نہیں آیا، صاف لکھا کرے، صاف جب لکھنا نہیں جانتے تو آرام سے سنا کرو۔ اللہ پاک آپ کو صحت سلامتی دے، میرے حق میں دعا کرنا کہ اللہ پاک میرا قرض اتارے، آمین۔ ایوب بھائی کے بیٹے فواد کو ڈینگی بخار ہو گیا، اللہ جلدی صحت شفا دے۔ شادی کے بعد 6 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے، اولاد کے لیے تو آپ کو ہلنا جلنا ہوگا، ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا۔ کھانا کم کر دے، خاص کر رات کو روٹی بالکل نہ کھائے، اور ہڈی والا گوشت تھوڑا سا کھایا کرے، بغیر ہڈی کے گوشت نہیں کھائے، اور وہ بھی اتنا کم کہ بھوک لگی رہے، اور رات کو اصلی دودھ گائے کا ہو یا بکری کا ہو وہ پیا کرے، اور اس میں چند قطرے شہد کے ڈالے۔ یاد رکھنا کہ شہد گرم کرنا منع آیا ہے، سب گناہ ہے اور بدتمیزی ہے۔ دودھ گرم کر کے اس میں ڈالے، پانی گرم کر کے اس میں ڈالے، کبھی کبھی نہار میں صبح 1 یا 2 انڈے گرم چائے میں ڈالے زردی سمیت، اور اس کو ہلائے جلائے، اور وہ بسم اللہ پڑھ کر اللہ سے خیر و عافیت و صحت و اولاد مانگ کے کھا لے، پی لے۔ ناشتہ یا نہ کرے یا 1 گھنٹے کے بعد کرے۔ پیٹ بھرنا اور اولاد پیدا کرنا وہ آسان کام نہیں ہے، پیٹ بھرنے سے مرد عورت بن جاتا ہے، یاد رکھنا۔ کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہو تو اس کو اتنا کھانا کھلاؤ کہ بھینس کی طرح ہل جل نہ سکے، کم 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 خوراک کم کر لے، بالکل برائے نام جس سے آدمی جی سکتا ہو، بس تمام توانائی اور روحانی طاقت بڑھ جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر۔ جتنے دوستوں نے اپنے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہ انہیں صحت شفا دے، جتنے نے مرحومین کی مغفرت کے لیے کہا ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور جن کے جو مقاصد ہیں اللہ پورے فرمائے، جو معارف و محاسن عطا فرمائے، اولاد کے جو طلبگار ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، جن کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے اللہ ادائیگی قرض کے اسباب غیب سے پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، چپے چپے کی حفاظت فرمائے، اللہ دین اسلام کی حفاظت فرمائے، دینی مدارس، علماء، طلباء اور ان کے بھائی خواہ کی خوب خوب حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم عاجز اور مساکین کے حافظ و ناصر معین و مددگار رہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا